نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ صدق اللہ العظیم. اور یہ کتاب ہم نے نازل کی برکت والی کتاب، پس تم اس کی پیروی کرو اور تقوی کی روش اپناؤ تاکہ تم پر رحم کیا جائے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. یہ آپ کے سامنے سورۃ الانعام کی 155 نمبر آیت اور اس کا ترجمہ میں نے پیش کیا ہے. آج کا درس قرآن کا جو موضوع ہے وہ قرآن کے حقوق. ہم سب کو اور اس کائنات کی تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں جو ہیں پیدا کی ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقام پر یہ بیان فرمایا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے. ہم صبح سے شام تک اور پھر شام سے صبح تک اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہیں تو کر نہیں سکتے. کوئی کمپیوٹر بھی اس کو کاؤنٹ نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہمارے اوپر ہیں. یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ ہوا، یہ غذائیں، اور یہ پانی، اور یہ موسم، اور جسے کہنا چاہیے ہمارے ماں باپ اور ہماری اولاد، اور جو کچھ بھی اس دنیا کے اندر ہم کو مل رہا ہے وہ سب کی سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اور ان نعمتوں کا ہم شمار نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہیں. لیکن اس میں سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی جو اس وقت ہمارے ہاتھوں میں ہے وہ قرآن کریم کی نعمت ہے. کبھی آپ نے اس بات پر غور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی نعمتیں جن سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، لیکن کتاب اللہ وہ منفرد نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق نہیں ہے. یہ اللہ کا کلام ہے، اور کلام جو ہے وہ ہستی کا حصہ ہوتی ہے. تو اس وجہ سے یہ کتاب اللہ جو ہے، یہ قرآن کریم جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے اس وقت ہمارے ہاتھوں کے اندر. اور نعمت جتنی بڑی ہوتی ہے تو پھر شکر بھی اس کا اتنا ہی زیادہ ادا کرنا پڑتا ہے. ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس قرآن کی کیا حقوق ہیں جو کہ ایک بحیثیت مسلمان ہم کو ادا کرنے چاہیے، اور اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کس مقام پر کھڑے ہیں. آیا کہ اس اللہ کی نعمت کا، جو کہ سب سے بڑی نعمت ہے، اس کا ہم شکر صحیح طور سے ادا کر پا رہے ہیں یا نہیں ادا کر پا رہے ہیں؟ علماء کرام نے قرآن اور حدیث کے حوالوں سے اس قرآن کے حقوق جو ہے وہ مرتب کیے ہیں. ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم قد قال ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویدع به آخرین. یہ مسلم کی روایت ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ قرآن سے بہت سے لوگوں کو بلند کرتا ہے اور اس سے دوسروں کو پستی میں گراتا ہے. اس قرآن کو جب ہم تھام لیں گے، اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہم کو دنیا میں سربلندی اور عزت عطا فرمائے گا، اور اس کے چھوڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قوموں کو پستی کے اندر گرا دیتا ہے. یہ کتاب صرف افراد کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب تو قوموں کی کتاب ہے، اس سے تو قوموں کی زندگیاں بدل جاتی ہیں، اس سے تو قوموں کو فلاح نصیب ہوتی ہے، اور اس کے چھوڑنے کی وجہ سے قومیں جو ہیں وہ عذاب کے اندر گر جاتی ہیں اور پستی میں جو ہے چلی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدا ورحمۃ للمؤمنین، سورہ یونس کی آیت نمبر 57 ہے۔ لوگوں، تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس ایک نصیحت آ گئی ہے، یہ دلوں کے تمام امراض کے لیے شفا ہے اور ہدایت اور رحمت ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو اسے مانیں۔ مومنین کے لیے یہ اللہ تعالی کی طرف سے رحمت ہے، یہ ہدایت ہے۔ اللہ تعالی نے اس کتاب کی جو اور خصوصیات بیان کی ہیں، اس میں اس کتاب کی ایک سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی پچھلی کتابوں کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا تھا، لیکن اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، سورۃ الحجر کی آیت نمبر 9 ہے، کہ یہ ذکر ہم نے ہی نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس حوالے سے اللہ تعالیٰ کی یہ ایسی محفوظ نعمت ہے کہ یہ قیامت تک باقی رہے گی، اس کے الفاظ کو نہ تو کوئی تبدیل کر سکتا ہے نہ اس کے اندر کوئی اور تبدیلی کر سکتا ہے، کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ جو ہے وہ خود لیا ہے۔ قرآن کریم کے جو حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں، یہ 7 حقوق ہیں جن کو کہ تقسیم کیا گیا ہے قرآن اور حدیث کے حوالوں سے۔ اس کا پہلا حق تو یہ ہے کہ اس قرآن پر ایمان لایا جائے، ایمان بالقرآن۔ دوسرا حق اس کا یہ ہے کہ تعلیم القرآن، اس کی تعلیم کو حاصل کیا جائے۔ تیسرا حق اس کا یہ ہے کہ تعمیل القرآن، اس قرآن پر عمل کیا جائے۔ اس کا چوتھا حق یہ ہے کہ تفہیم القرآن یا تدبر القرآن، کہ اس کا فہم حاصل کیا جائے، اس پر غور و فکر کیا جائے۔ اس کا پانچواں حق یہ ہے کہ اس قرآن کی تبلیغ کی جائے، تبلیغ القرآن۔ اس کا چھٹا حق یہ ہے کہ تنفیذ القرآن، اس قرآن کے احکامات کو اپنی زندگی میں اور اللہ کی زمین پر نافذ کیا جائے۔ اور اس کا ساتواں حق یہ ہے کہ اس کے عطا کردہ دین حق کو غالب کرنے کی جد و جہد کی جائے، کہ پوری دنیا کے اندر اس کو جو ہے وہ غالب کرنا ہے۔ اب ہم ترتیب وار اس کو اسی طرح سے دیکھیں گے کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ حقوق جو ہیں ہم پر کس طرح سے عائد ہوتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس کا سب سے پہلا حق تو یہ ہے کہ ایمان بالقرآن، یعنی قرآن پر ایمان لایا جائے، یعنی اس کی آیات، ہدایات، قوانین اور ضابطوں پر صدق دل سے ایمان لانا، کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے، جبرائیل علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لے کر نازل ہوتے تھے۔ لیکن آپ سب تو یہ کہیں گے کہ ہم تو مسلمان ہیں، اور مسلمان وہ ہے جو کہ ایمان والا ہوتا ہے، ہم تو اس پر پہلے ہی ایمان لے آئے ہوئے، تو یہ کیا بات ہے کہ اس قرآن کا سب سے پہلا حق یہ ٹھہرتا ہے کہ ایمان بالقرآن؟ جی، یہ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے، سورہ نساء کی آیت ہے، آیت نمبر 136، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی ہے، اور جو ہے ہر اس کتاب پر جو اس سے پہلے وہ نازل کر چکا ہے۔ یہ اہل ایمان سے ایمان لانے کا مطالبہ یہ کس وجہ سے کیا جا رہا ہے؟ کہا جا رہا ہے کہ اخلاص کے ساتھ ایمان لاؤ، صدق دل سے ایمان لاؤ۔ یہ زبانی کلامی ایمان نہیں اللہ کو منظور ہے، اللہ تعالیٰ جو ایمان چاہتا ہے وہ چاہتا ہے اخلاص کے ساتھ، کہ اس ایمان کے تمام تقاضے جو ہیں وہ پورے ہوں. اس طرح سے اس کتاب کے اوپر تم ایمان لے کر آؤ، تمہارے دلوں میں کوئی شک نہ ہو کہ یہ کتاب جو ہے کہیں نعوذ باللہ من ذالک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے لکھا لی ہے، یا کوئی بنا کے لے آئے ہیں، یا کسی انسان کی بنائی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ چیلنج آج سے 1400 برس پہلے دیا تھا، اور آج تک اس چیلنج کو کوئی قبول نہیں کر سکا ہے. کہ وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. اور اگر تمہیں اس بات میں شک ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے یہ ہماری ہے یا نہیں، تو اس کے مانند ایک ہی صورت بنا لاؤ، اپنے سارے ہم نواؤں کو بلا لو، ایک اللہ کو چھوڑ کر باقی جس کی چاہو مدد لے لو اگر تم سچے ہو، تو یہ کام کر کے دکھاؤ. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا، اور یقیناً تم کبھی ایسا نہیں کر سکتے، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر، جو مہیا کی گئی ہے منکرین حق کے لیے. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 24. اب ذرا غور کریے کہ خود قرآن کریم جہاں پر آغاز ہوتا ہے وہاں پر کیا کہتا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے. تو اس کے ایمان کے تقاضوں میں سب سے پہلا تو تقاضا یہی ہے کہ یہ کتاب اللہ نے نازل کی ہے، اور اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے. اس کی تمام آیات، اس کے تمام احکامات، اس کے تمام قوانین سب کے سب برحق ہیں. اس بات پر صدق دل سے ایمان لانا، سب سے پہلے اپنے دل کو اس چیز سے صاف کرنا ہے کہ کوئی شک ہو کہ یہ کتاب اللہ کی ہے یا نہیں ہے، یہ کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی ہے، اور یہ آج تک بالکل بغیر کسی ملاوٹ کے اپنی اصلی حالت کے اندر قائم ہے، 1400 برس ہو گئے. اللہ تعالیٰ کا یہ چیلنج ہے کہ تم اس کے مانند کچھ نہیں بنا کے لا سکتے ہو. سب جن اور انسان سب کے سب مل جائیں پھر بھی نہیں کر سکتے. پھر یہ وہ کتاب ہے جو پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے. نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل ھدى للناس وانزل الفرقان. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 3 اور 4 کہ ترجمہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے تم پر یہ کتاب نازل کی جو حق لے کر آئی ہے، اور ان کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے جو پہلے سے آئی ہوئی تھی. اس سے پہلے وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے تورات اور انجیل نازل کر چکا ہے، اور اس نے وہ کسوٹی اتاری ہے جو حق اور باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے. پھر بات دراصل یہ ہے کہ ایمان کے بھی درجات ہوتے ہیں. ایک ایمان ہمارا ہے، ایک ایمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا تھا. قرآن کریم اس کا حوالہ دے رہا ہے. قرآن یہ کہتا ہے، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آیاته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون. سچے اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. سورہ انفال کی آیت ہے، الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز کو قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور اللہ کی راہ میں اس مال کو خرچ کرتے ہیں جو کہ اللہ نے ان کو عطا فرمایا. صحابہ کرام کا جو ایمان تھا، جو سچے اہل ایمان ہیں، جن کو اللہ نے کہا ہے اولئک ہم المؤمنون حقا، کہ یہی سچے اہل ایمان ہیں، ان کی صفت کیا بتا رہا ہے کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاته زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون. سچے اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں کہ جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو کہ نماز کو قائم کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرتے ہیں جو اللہ نے ان کو عطا فرمایا ہے. اولئک هم المؤمنون حقا، یہی سچے اہل ایمان ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان کی پہچان اور ایمان کی کسوٹی جو ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ کی آیات تلاوت کی جائے تو دل لرز جائے، دلوں پہ اثر ہو، یہ دراصل ایمان کی پہچان ہے۔ فرمایا لہم درجات عند ربہم، ان کے رب کے پاس ان کے بڑے درجات ہیں، ومغفرت ورزق کریم، ان کے لیے مغفرت ہے اور ان کے لیے رزق کریم ہے جو کہ ان کے رب کی طرف سے۔ پھر اس قرآن کا جو دوسرا حق ہے ایمان لانے کے بعد، وہ ہے اس قرآن کی تعلیم جو ہے وہ حاصل کی جائے، تعلیم القرآن، یہ بہت ضروری چیز ہے، یعنی قرآن کی تعلیم حاصل کرنا، اس کے الفاظ کو پڑھنا، اس کے معنی کو جاننا، اس کے احکام کو جاننا۔ متفق علیہ حدیث ہے، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو کہ خود قرآن سیکھے اور دوسرے کو قرآن سکھائے۔ اس کا مطلب کرنے کے کاموں میں سے سب سے بہترین کام تو یہی ہے کہ قرآن کی تعلیم حاصل کی جائے اور قرآن کی تعلیم دی جائے، یہ دونوں کام جو ہیں سب سے بہترین کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ بلکہ قرآن کریم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ایک مقصد یہی بتاتا ہے کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم، سورہ بقرہ کی 129 نمبر آیت۔ اور یہ دراصل وہ دعا ہے جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کعبے کی تعمیر کرتے وقت اپنے رب سے کر رہے تھے کہ پروردگار ان لوگوں میں خود انہی میں سے ایک رسول اٹھا جو انہیں تیری آیات سنائے، یتلو علیہم آیاتکا ویعلمہم الکتابا، اور ان کو کتاب کی تعلیم دے، ویزکیہم ویعلمہم الکتابا والحکمت ویزکیہم انکا انت العزیز الحکیم، جو انہیں تیری آیات سنائے، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے، سورہ بقرہ کی 129 نمبر آئے تھے۔ کہ نبی کی بعثت کا مقصد اللہ کی آیات کی تلاوت کرنا، اس کی کتاب کی تعلیم دینا، ان کی زندگیوں کا تزکیہ کرنا، کتاب و حکمت کی تعلیم دینا۔ کس کتاب کی؟ اس قرآن کریم کی کتاب کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے بھیجے گئے تھے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ پھر یہ جو لوگ قرآن کے اندر مشغول رہتے ہیں اور قرآن کو پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، اس کا جو اجر اور ثواب ہے اس کے احاطہ ہم لوگ کر نہیں سکتے۔ قرآن اور روزہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے روز بندے کی سفارش کرنے والے بن کے آئے ہیں۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ قرآن پڑھا کرو، اقراء القرآن فإنه یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ۔ حضرت ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور یہ مسلم کی روایت ہے۔ عن ابی امامہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اقراء القرآن فإنه یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ قرآن مجید پڑھا کرو، کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفیع بن کے آیا ہے، شفیع بن کے آئے گا، شفاعت کرنے والا بن کے آئے گا یہ قرآن کریم۔ اس کو پڑھنا، اس کی تلاوت کرنا، یہ دراصل اپنے آپ کے لیے کچھ نہ کچھ جمع کرنا ہے جو کہ کام آئے گا کسی وقت۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اصحاب میں سے، انصاری صحابی تھے، مدینہ کے رہنے والے تھے، جنہوں نے بیعت عقبہ ثانیہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، ان 75 اصحاب کرام میں سے تھے، ان کا بڑا درجہ ہے۔ وہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن پڑھا کرو، یہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفیع بن کے آئے گا، شفاعت کرنے والا بن کے آئے گا۔ روزہ اور قرآن بندے کی سفارش کریں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، عبداللہ ابن عمر وَأَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ السِّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَقُولُ السِّيَامُ اَيِّ رَبِّ اِنِّي مَنَعْتُهُ الطَّعَامُ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ وَيَقُولُ الْقُرْآنُ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ باللیلی فشفعنی فیہ فیشفعان، یہ بیہقی کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن بندے کی سفارش کریں گے. روزہ کہے گا اے میرے رب میں نے دن کے وقت اس بندے کو کھانے اور شہوت سے روکے رکھا، بس اس کے حق میں سفارش قبول فرمائیے. اور قرآن کہے گا کہ میں نے اس کو رات کو نیند سے روکے رکھا، بس آپ اس کے حق میں میری سفارش قبول فرمائیے. اس طرح دونوں کی سفارش قبول کر لی جائے گی. پھر ہم دنیا میں ہر چیز کو جو ناپتے ہیں نا، وہ ہمارے ناپنے کا پیمانہ کچھ اور ہی ہوتا ہے، اور وہ دولت سے ناپتے ہیں، کس چیز میں دولت زیادہ ہے اس چیز کو ناپتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سمجھانے کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں کہ دنیا کی نعمتوں سے اور دنیا کی دولت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا موازنہ کر کر بتایا ہے. ایک حدیث جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور یہ مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ جب وہ اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ کر جائے تو وہ دیکھے کہ اس کے پاس تین حاملہ بڑی جسیم اور فربا اٹھنیاں کھڑی ہیں؟ ہم نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہ چاہتے ہیں. اس پر آپ نے فرمایا کہ تین آیتیں جو تم میں سے کوئی شخص اپنی نماز میں پڑھے، یہ اس کے لیے اس سے زیادہ بہتر ہے کہ وہ اپنے گھر پر تین حاملہ جسیم اور فربا اٹھنیاں پائے. اس وقت یہ جو اٹھنیاں تھی نا، ان کی ویلو اتنی ہی تھی جیسے آج کوئی کہے کہ کوئی مرسڈیز نئی کار 600 SEL جو ہے وہ جناب کسی کے پاس ہے، تو وہ اتنی دولت. فرمایا کہ صرف تین آیتیں جو شخص اپنی نماز میں ادا کرتا ہے، اس کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ جیسے کہ تین فربا اٹھنیاں اس کو مل جائے. اور صرف وہی نہیں بلکہ حاملہ اٹھنیاں، اس کی عرب کے اس معاشرے کے اندر بہت بڑی قیمت تھی، بڑی ویلو تھی. پھر ہم عام طور پہ قرآن کے لیے جو لفظ استعمال کرتے ہیں پڑھنے کے لیے، وہ تلاوت کے لفظ استعمال کرتے ہیں. اور تلاوت کے معنی سمجھیں، جو کہ قرآنی لغات میں بھی دیا ہوا ہے، اس کے معنی پیروی کرنے کے ہیں. کتب مقدسہ کو اس طرح پڑھنا کہ اس کی پیروی کی جائے، ورنہ اگر دل سے بھی خالی اور آنکھوں سے بھی خالی اور عمل کرنا بھی نہیں ہے اور صرف زبان سے کوئی منتر کے طور پہ اگر ان آیات کو پڑھتا ہے تو وہ تلاوت نہیں ہوگی. فرمایا کہ قاموس قرآنی، جو کہ قرآنی الفاظ کی لغت ہے، اس کے معنی لکھے ہیں کہ کسی کی پیروی کرنا. اصطلاحاً وہ اصطلاح میں تلاوت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کتابوں کی پیروی کرنا. خاص تلاوت اسی قرآت کو کہیں گے جو کتب مقدسہ کی ہو اور بغرض اتباع ہو. یعنی اتباع لازمی ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت اس طرح کی جائے کہ اس کی اتباع کرنا ہے. اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں فرماتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 121 ہے، کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے اس طرح پڑھتے ہیں جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے. یعنی اس کتاب کی تلاوت جو ہے اس انداز میں کی جائے اور اس طرح کی جائے کہ جیسا کہ اس کا حق ہے. پھر اس قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا. قرآن خود یہ کہتا ہے ورتل القرآن ترتیلا، اس قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. قرآن کو خوبصورت آواز میں پڑھنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تین اصحاب کا تو خاص طور پر ذکر آتا ہے کہ قرآن بڑے پیارے انداز میں پڑھتے تھے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ غیر معمولی طور پر خوش آواز بزرگ صحابی تھے. حدیث میں آیا ہے کہ ایک دفعہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزرے تو ان کی آواز سن کر کھڑے ہو گئے اور دیر تک سنتے رہے. جب وہ تلاوت ختم کر چکے تو آپ نے فرمایا لقد اوتی مزمارن من مزامیر علی داؤد، یعنی اس شخص کو حضرت داؤد علیہ السلام کی خوش آواز کا ایک حصہ ملا ہے. قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ جس وقت حضرت داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے تو پرندے جو تھے وہ سنا کرتے تھے، اور پہاڑ جو تھے وہ جو تھے وہ کہنا چاہیے لرستے تھے. یہ کیفیت ہوتی تھی. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے اتنی پیاری تلاوت کرتے تھے. حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ ابی ابن کعب سے کہو کہ تمہارے لیے تلاوت کریں. تو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا میرا نام لے کر کہا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام لے کر مجھ سے یہ کہا ہے کہ میں تم سے قرآن سنوں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اگر جس کو قرآن سننا ہو کہ جبرائیل کیسے قرآن پڑھتے تھے تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن سنا کرے. تو اس قرآن کو بہترین انداز میں پڑھنا یہ بھی اس کا حق ہے اور یہ بھی تعلیم القرآن کے اندر آتا ہے. پھر جیسا کہ میں نے بتایا تلاوت کے معنی ہیں کہ اس کتاب کی قراءت اس طرح کی جائے کہ اس کی اتباع کرنا ہے. تو پھر اس کا حق جو بن جاتا ہے تیسرا وہ اس قرآن پر عمل کرنا یا تعمیل القرآن، یعنی قرآن پر عمل کرنا، اس کی آیات کی اتباع کرنا، اس کے احکامات کی پابندی کرنا. ایک روایت میں حضرت معاذ بن الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا تو قیامت کے دن اس کے ماں باپ کو ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ جس کی روشنی اس سورت کی روشنی سے زیادہ خوبصورت ہوگی جو تمہارے دنیا کے گھر میں ہے. تم خود اندازہ کر لو کہ قیامت کے دن اس آدمی کو اللہ تعالیٰ کیا انعام دے گا جس نے قرآن پڑھ کر اس پر عمل کیا. فرمایا من قرأ القرآن وعمل بما فیہ، کہ جس نے قرآن پڑھا اور پھر اس پر عمل کیا تو یہ اس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز کیسا اجر عطا فرمائے گا ہم احاطہ نہیں کر سکتے اس چیز کا. ایک اور روایت جس کے راوی کہ حضرت زیاد بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی غالباً امت پر آنے والے فتنوں کا ذکر کیا اور فرمایا ایسا اس وقت ہوگا جب علم اٹھ جائے گا. اس پر میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ علم کیوں کر اٹھ جائے گا جبکہ ہم لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں اور اپنی اولاد کو پڑھا رہے ہیں اور ہماری اولاد اپنی اولاد کو پڑھاتی رہے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خوب اے زیاد میں تمہیں مدینہ کی دینی بصیرت رکھنے والوں میں سمجھتا تھا، کیا ایسا نہیں ہے کہ یہود و نصارہ تورات اور انجیل کی صرف تلاوت کرتے ہیں، ان کی تعلیمات پر کچھ بھی عمل نہیں کرتے؟ آج امت مسلمہ کا کیا حال ہے؟ قرآن پڑھتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے، نظر نہیں آتا معاشرے کے اندر کہ اس قرآن پر عمل ہو رہا ہے. صحابہ کرام کے سامنے تو جب یہ آیات اترتی تھی تو اترتے ہی اس پر عمل ہونا شروع ہو جاتا تھا. آپ دیکھیں تحویل قبلہ کا جب حکم آیا ہے تو نماز کے اندر تھے صحابہ کرام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں تھے اور اپنا چہرہ جو ہے بیت المقدس سے مسجد حرام کی طرف نماز کی حالت کے اندر کر دیا تھا. جب شراب کی حرمت کا حکم آیا ہے تو جو جام منہ میں لگا ہوا تھا اسی وقت وہ جام جو ہے وہ توڑ دیا گیا، گر گئے. مدینہ کی گلیوں میں شراب ایسے بہ رہی تھی جیسے پانی بہتا ہے، لوگوں نے مٹکے توڑ دیے. جب پردے کے احکامات آئے، کہتے ہیں کہ عشاء کی نماز کے بعد پردے کے احکامات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے ہیں، تو فجر کی نماز میں جو مومنات نماز پڑھنے آئی ہیں تو پردے کے ساتھ آئی ہیں. یہ ہے قرآن پر عمل کرنا، تعمیل القرآن، اس طریقے سے قرآن پر عمل کرنا کہ پھر اس میں کوئی چوں چرا نہیں ہے کہ بھئی یہ تو احکامات 1400 سال پرانے ہیں، آج کیسے عمل ہو سکتا ہے، یہ تو بڑا مشکل ہے اس پر عمل کرنا. یہ معاملہ نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے بھیجی ہے، اللہ کو پتا ہے کہ انسان کی کیا طاقت اور کیا صلاحیت ہے، اس لیے اسی نے ان احکامات کو فرض کیا ہے، اس لیے اس قرآن پر عمل کرنا جو ہے وہ لازمی ہے. اس کا تیسرا حق یہ ہے. اس کا چوتھا حق یہ ہے کہ جسے کہتے ہیں تدبر قرآن یا تفہیم القرآن، یعنی اس قرآن پر غور و فکر کرنا. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، سورہ محمد کی آیت نمبر 24 ہے کہ بھلا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل لگے ہوئے ہیں، یعنی قرآن کی آیات، اس کی تعلیمات، اس کے احکامات، اس کے دیے ہوئے نظام پر غور و فکر کرنا، قرآن کریم کے انقلاب کو سمجھنے کی کوشش کرنا، یہ جاننے کی کوشش کرنا کہ قرآن کریم انسانی زندگی میں کیا تغیر لانا چاہتا ہے، افکار میں تغیر، نظام سیاست میں، نظام تعلیم میں، عدالتوں میں، اداروں میں تغیر، مردوں میں تغیر، عورتوں میں تغیر، حیات انسانی کے مختلف گوشوں میں کیا تبدیلی لانا چاہتا ہے قرآن۔ یہ اس قرآن کا حق ہے کہ اس پر غور و فکر کیا جائے، انسانی زندگی کے مختلف گوشوں میں کہ کس طریقے سے اس پر عمل ہوگا، یہ ہے اس قرآن پر تدبر کرنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب قرآن کی تلاوت کرتے تھے، قرآن پڑھا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ سے خصوصی طور پہ دعا کرتے تھے کہ اللہم ارزقنی التفکر والتدبر بما یتلوہ لسانی من کتابی کا والفہم لہ والمعرفت بمعانیہ والنظر فی عجائبی والعمل بذالک ما بقیتو انکا علا کل شیء قدیر۔ اللہ، اس قرآن پر فکر کرنا، تدبر کرنا، جو بھی زبان سے میں نے الفاظ ادا کیے ہیں اور اس کا فہم مجھے عطا فرما دے، یہ دعا کرتے تھے۔ پھر جو لوگ اس قرآن پر غور و فکر کرتے ہیں، اس پر تدبر کرتے ہیں، اس میں مشغول رہتے ہیں، اس سے احکامات جو ہے وہ اخذ کرتے ہیں کہ اپنی زندگی میں کیسے اس کو ہم نافذ کریں گے، اس کا نظام کیسے لے کر آئیں گے اس دنیا کے اندر، تو ان کا جو ثواب اور جو مرتبہ اور جو ان کے درجات ہیں وہ بہت بڑے۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ، حدیث کے راوی ہیں، ترمذی کی روایت ہے کہ قرآن میں مشغول ہونے کا صلہ جو ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، کہ جو شخص قرآن میں مشغول ہونے کی وجہ سے نہ تو میرا ذکر کر سکے اور نہ مجھ سے اپنی ضروریات کے لیے سوال کر سکے، تو میں اسے سوال کرنے والوں سے بڑھ کر عطا فرماؤں گا۔ اللہ کا کلام قرآن ساری کائنات کے کلام سے برتر اور اعلیٰ ہے، جیسے اللہ اپنی ساری خلقت سے برتر اور افضل ہے۔ جو لوگ قرآن میں مشغول رہتے ہیں نا، یہ نہ سمجھے کہ وہ اللہ تعالیٰ تو ان کو دنیا بھی اس سے زیادہ عطا فرمائے گا جتنا کسی مانگنے والے کو عطا فرماتا ہے، سوال کرنے والے سے بڑھ کر سوالت جو ہے اس کو عطا فرمائے گا۔ پھر اس قرآن کا پانچواں حق یہ ہے کہ اس قرآن کی تبلیغ کی جائے۔ تبلیغ القرآن سے مراد یہ ہے کہ اس کے الفاظ کی تبلیغ، اس کے معانی کی تبلیغ، اس کے احکامات کی تبلیغ، اس کے نفاذ کی تبلیغ۔ یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یهدی القوم الکافرین، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھا، انہوں نے پہنچا دیا اور پہنچا کر گواہی بھی لے لی سوالات کے مجمع سے، حجت الوداع کے موقع پر، کیا میں نے تم تک پہنچا دیا؟ لوگوں نے کہا پہنچا دیا، گواہی دے دی، اللہ تعالیٰ گواہی لے لی پھر کہ تم بھی گواہ رہنا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس دنیا میں ہے نہیں، آپ نے ہمیں یہ کہا تھا کہ جو یہاں موجود ہیں وہ ان تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں، جو غائب ہیں۔ اب اس دنیا میں قیامت تک جو آخری انسان آئے گا اس تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اس قرآن کی تبلیغ کرنا جو ہے وہ فرض ہے مسلمان کے اوپر۔ ہم سمجھتے ہیں یہ مولوی کا کام ہے خالی، ماں سوال آخ سارے مولوی نہیں تھے، اور دنیا میں سارے مسلمان مولوی نہیں ہے، یہ ہر مسلمان کا فرض ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، ایک آیت آتی ہے اسے پہنچا دو لوگوں تک، ایک آیت آتی ہے، اور ہم میں سے کون یہ کہہ سکتا ہے کہ اسے ایک آیت نہیں آتی؟ اس لیے اس کتاب کی تبلیغ کرنا جو ہے وہ ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ پھر تبلیغ القرآن کی جو فضیلت ہے، مسلم کی روایت ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز ہم جبکہ صفہ پر بیٹھے ہوئے تھے، یہ صفہ جو ہے مسجد نبوی میں ایک چبوترا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا, اور یہاں جو صحابہ کرام بیٹھتے تھے ان کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے. ان کا کام یہ تھا کہ وہ صرف تعلیم حاصل کرتے تھے دین کی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست دین کو حاصل کرتے تھے, قرآن کو حاصل کرتے تھے, حدیث کو حاصل کرتے تھے. ان کا کام یہی تھا, دن رات اللہ کے دین کی تعلیم میں لگے رہتے تھے. اصحاب صفہ ان کو کہا جاتا ہے. کہ ایک روز جبکہ ہم صفہ میں بیٹھے ہوئے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک سے نکل کر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کون یہ چاہتا ہے کہ وہ روز بتحان یا عقیق جائے, یہ مدینہ کے قریب دو وادیاں ہیں, اور وہاں سے بڑے کوہان والی دو اونٹنیاں لے آئے بغیر اس کے کہ اس نے کوئی گناہ یا قطع رحم کا فعل کیا ہو, یعنی نہ تو اس نے کسی سے چھینی ہو, نہ ڈاکہ مارا ہو, نہ کچھ اور کیا ہو, بلکہ اسے عطا ہو جائیں, اسے مل جائیں. ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ وسلم ہم میں سے تو ہر ایک یہ بات چاہتا ہے. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ایک شخص مسجد میں جائے اور لوگوں کو دو آیتیں پڑھ کر سنائے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ اسے روزانہ دو اونٹنیاں میسر آئیں. آپ ذرا غور کریے کہ تبلیغ کا کتنا بڑا ثواب ہے, اندازہ کر سکتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دو آیتیں بھی صرف اگر کوئی کسی کو سنائے تو اس کو اتنا ثواب ہے کہ دو اونٹنیاں ملنے سے زیادہ ثواب اس کو ملے گا. اگر وہ تین آیتیں پڑھ کر سنائے تو یہ تین اونٹنیاں مل جانے سے بہتر ہے, اور اگر چار آیتیں پڑھ کر سنائے تو یہ چار اونٹنیاں مل جانے سے بہتر ہے. اسی طرح جتنی آیتیں سنائے وہ اتنی ہی اونٹنیوں سے بہتر ہے. یہ فضیلت ہے قرآن کی تبلیغ کی. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ, ان کا نام آپ نے سنا ہوگا, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی تھے جو ایمان لانے سے پہلے بڑی شاہانہ زندگی گزارتے تھے, مکے کے شہزادے مشہور تھے, ان کا لباس ملک شام سے جو ہے وہ سل کے آیا کرتا تھا. کہتے ہیں ایسی خوشبو استعمال کرتے تھے مکے کی جس گلی سے گزر جاتے تھے لوگ کہتے تھے مصعب یہاں سے گزر کر گئے, اور وہ مکے کے شہزادے جو تھے وہ مشہور تھے. لیکن جب ایمان کی دعوت کانوں میں پہنچی تو اسلام قبول کرنے کے بعد دنیا بدل گئی, گھر والوں نے نکال دیا, کپڑے تک اتروا لیے, صرف ایک چادر بدن پر رہنے دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت عقبہ اولی, جو کہ مدینہ کے اصحاب آئے تھے اور آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر کو قرآن کی دعوت و تبلیغ کے لیے مدینہ بھیجا تھا, ڈیوٹی لگائی کہ مصعب آپ جائیے مدینہ اور جا کے قرآن کی دعوت اور تبلیغ کریے, اور ان کی صرف دو سال کی کوششوں سے پورا مدینہ مسلمان ہو گیا. مدینہ تلوار سے فتح نہیں ہوا تھا, مدینہ قرآن سے فتح ہوا تھا. مدینہ کیا ہے؟ پہلی اسلامی مملکت جو ہے وہ مدینہ ہے. قرآن کے اندر یہ قوت و یہ تاثیر ہے کہ یہ دلوں کو فتح کرتا ہے. ان کی تبلیغ, ان کی دعوت حضرت مصعب بن عمیر کی, کہ پورا مدینہ جو ہے مسلمان ہو گیا, اور پھر مدینہ سے لوگ آئے 75 اصحاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور آپ کو دعوت دی کہ آئیے مدینہ میں, ہم آپ کو اپنے سر پر بٹھائیں گے. یہ قرآن کی دعوت, قرآن کی تبلیغ کی وجہ سے ہوا تھا. اور حضرت مصعب بن عمیر کو مدینہ والے مقری کے نام سے پکارتے تھے, یعنی قرآن جو ہے سکھانے والا یہ شخص, ان کی صفت یہ بن گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت مصعب بن عمیر کو مدینہ کی گلیوں میں صرف ایک کمبل میں جب چلتا پھرتا دیکھتے تھے تو بے اختیار آپ کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے تھے, اور فرماتے تھے کہ دیکھو یہ مکے کا شہزادہ جا رہا ہے جس نے ایمان لانے کے بعد اپنی شاہانہ زندگی ترک کر دی ہے. یہ ہے ایمان بالقرآن. ابھی جو میں آپ کو کہہ رہا تھا ایمان بالقرآن یہ ہے, یہ تغیر ان کی زندگی کے اندر آیا, یہ انقلاب ان کی زندگی کے اندر آیا. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر اور غزوہ احد دونوں میں شرکت کی تھی. غزوہ احد میں جام شہادت نوش کیا تھا, علمبردار تھے مسلمانوں کے. اور جب یہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے ہیں تو مسلمانوں کے 70 سے زیادہ صحابہ شہید ہوئے تھے اس کے اندر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق شہید کا جو کفن ہے وہ اس کا اپنا لباس ہوتا ہے, اور ایک ایک قبر میں کئی کئی شہیدوں کو اتارا جا رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن سب سے زیادہ جانتا ہے اس کو سب سے اوپر رکھنا. یہ قرآن جاننے کا, قرآن کی تبلیغ کا, قرآن کا علم حاصل کرنے کا دیکھیے یہاں پر بھی فائدہ مل رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کرام نے کہا اللہ علیہ وسلم مصحف کے اوپر جب اس کا کمبل ڈالتے ہیں تو اس کے پیر کھل جاتے ہیں یا اس کا سر کھل جاتا ہے؟ کمبل اتنا بڑا نہیں تھا کہ پورا اس کا, تو اس کو کیسے کفن دے؟ کہا کہ اس کے سر پر کمبل ڈال دو اور پیروں کے اوپر گھاس رکھ دو. یہ ہے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کی تبلیغ کی وجہ سے مدینہ جو ہے وہ فتح ہوا تھا. لوگ کہتے ہیں نا تلوار سے اسلام پھیلا ہے, بھائی پہلی اسلامک اسٹیٹ تو قرآن سے پھیلی ہے. ہم بھی آپ سے یہ کہتے ہیں اس قرآن کو لے کر اٹھیے, پھیلائیے, ساری دنیا پر چھا جائیے. یہ دلوں کو فتح کرتا ہے, جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ. لیکن اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے, قرآن کریم کی ان آیات کو لوگوں تک نہیں پہنچائیں گے, ان کو جزدان میں چھپا کر گھر کی سب سے اونچی جگہ پر رکھ دیں گے, اور اگر کھولنا بھی پڑا تو اتنی دیر لگے گی کھولنے میں کہ پڑھنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کریں گے, تو دراصل اس قرآن کے ساتھ ہم یہ زیادتی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ خود سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے 160 نمبر آیت ہے کہ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من البینات والہدى من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون. جو لوگ ہماری نازل کردہ روشن تعلیمات اور ہدایات کو چھپاتے ہیں حالانکہ ہم انہیں سب انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں, یقین جانو کہ اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں. یہ ہے دراصل قرآن کو لوگوں تک نہ پہنچانے کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے سزا. بہت ناراض ہے اللہ تعالیٰ, چھپا لی اللہ نے آیات نازل کی روشن, تم نے چھپا لی, تم نے نہیں پہنچایا اس کو لوگوں تک. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اللہ بھی لعنت کرتا ہے, تمام لعنت والے بھی لعنت کرتے ہیں, لیکن ایک طریقہ اللہ تعالیٰ نے اس سے نکلنے کا بتایا ہے, الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم. ہاں اگر یہ لوگ توبہ کر لیں, اپنے رویے کی اصلاح کر لیں, تو پھر اللہ کی طرف پلٹ آئیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا. اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بڑا رحیم ہے. تو اگر ابھی تک ہم یہ کام نہیں کر رہے ہیں کہ قرآن کی تبلیغ کا, تو اس قرآن کی تبلیغ میں لگ جائیے, لوگوں تک پہنچائیے. اور ترتیب وہی ہے جو میں نے دیکھی آپ کو ترتیب بتائی ہے, تعلیم حاصل کریں گے جبھی تو پہنچائیں گے, سیکھیں گے جبھی تو کچھ پہنچائیں گے, نہیں سیکھیں گے تو کہاں سے پہنچائیں گے. اور یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا ہے سیکھنے کے لیے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. چار جگہ قرآن میں بیان فرمایا یہ چیز کہ ہم نے اس ذکر کو آسان کر دیا ہے, ہے کوئی جو کہ نصیحت حاصل کرے اب اس سے. پھر اس قرآن کا چھٹا حق یہ ہے کہ تنفیذ القرآن, اس قرآن کو نافذ کیا جائے, اس کے احکام کو, اس کے حدود کو, اس کے سارے نظام کو جو ہے وہ نافذ کیا جائے. یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے, ان کا فریضہ ہے اس قرآن کو نافذ کرنا. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما. سورہ نساء کی آیت نمبر 105 ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ جو راہ راست اللہ نے تمہیں دکھائی ہے اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو. یہ کتاب فیصلہ کرنے والی ہے, لتحکم بین الناس, حکم کرنے والی ہے. اس کے کتاب کے ذریعے سے حکومت کرنی ہے, یہ حکومت کرنے کی کتاب ہے. یہ صرف مسجدوں میں پڑھنے کی اور گھروں میں تلاوت کرنے کی کتاب نہیں ہے, یہ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ انسانوں پر اس کو نافذ کیا جائے گا. تم بددیانت لوگوں کی طرف سے جھگڑنے والے نہ بنو. فرمایا یہ کتاب جو ہے یہی فیصلہ کرے گی. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 44 کہ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کافر ہیں. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. اور جو اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ ظالم ہے. پھر آیت نمبر 46 میں فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, اور جو اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ فاسق ہیں, وہ نافرمان ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو احکامات اس میں نازل کیے ہیں ان کو نافذ کرنا ہے, اس کے مطابق فیصلہ کرنا ہے. عدالتیں اس کے قانون کے مطابق فیصلہ کریں, چاہے وہ قصاص کا حکم ہو, چاہے وہ وراثت کے احکامات ہو, چاہے وہ جو ہے زنا کی سزا ہو, چاہے وہ جو ہے شراب کے مطلب احکامات ہو. کوئی بھی احکامات جو اس قرآن کے اندر آئے ہیں, اس کی حدود, اس کے قوانین, ان کو نافذ کرنا جو ہے وہ فرض ہو گیا ہے. اس دین کو قائم کرنا دراصل یہ انبیاء اکرام کا فرض منصبی تھا. فرمایا شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسی وعیسی ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ, سورہ شورہ کی آیت نمبر 13, کہ اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا ہے جس کا حکم اس نے نوح کو دیا تھا, اور جسے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم تمہاری طرف وحی کر رہے ہیں, اور جس کی ہدایت ہم ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دے چکے ہیں, اس تاکید کے ساتھ کہ قائم کرو اس دین کو. پانچ جلیل القدر انبیاء کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر کیا, اور ان کا فرض منصبی کیا بتایا, دین کو قائم کرو, یعنی تمہارا قانون جو ہے یہ دین ہونا چاہیے. پھر فرمایا کہ اگر تم اس کتاب کو نافذ کر دو گے, اس کو اپنا قانون بنا لو گے, تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں تم پر برسیں گی. وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ, سورہ مائدہ کی آیت نمبر 66 ہے, کاش انہوں نے تورات اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم کیا ہوتا جو ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس بھیجی گئی تھی, ایسا کرتے تو ان کے لیے اوپر سے رزق برستا اور نیچے سے ابلتا. آج کس پریشانی میں مبتلا ہے, معیشت کمزور ہو گئی ہے, کیا کریں جناب, کیسے معیشت کو اوپر کرنا ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا حل یہ ہے کہ کتابوں کو نافذ کر دو, اللہ کی طرف سے رزق برسے گا. یہ حل مل رہا ہے ہم کو قرآن کی طرف سے, تو پھر اس کے نافذ کرنے کی جدوجہد کرے نا, اس کی تنفیذ کی جدوجہد کرے. انبیاء علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا لقد ارسلنا رسولنا بالبیناتی وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط, کہ ہم نے اپنے رسولوں کو صاف صاف نشانیوں اور ہدایات کے ساتھ بھیجا, اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں. منصفانہ نظام قائم کرنا, انصاف کا نظام قائم کرنا, عدل کا نظام قائم کرنا انبیاء اکرام کو بھیجا اس لیے, کتاب اتاری اس لیے ہے, میزان اس لیے جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ اس نظام کو تم نے قائم کرنا ہے. وانزلنا الحديد فیہ بأس شدید, اور ہم نے لوہا اتارا ہے جس میں بڑی قوت ہے, یعنی اگر کوئی مقابلے پہ آتا ہے اور کہتا ہے ہم اس نظام کو نافذ نہیں ہونے دیں گے تو پھر تم قوت بھی استعمال کرو گے. لوہا اس لیے اتارا ہے طاقت, یہ دین کمزوری سے نہیں نافذ ہوتا ہے, یہ دین طاقت سے نافذ ہوتا ہے. فرمایا ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان الله قوي عزيز, جس میں بڑا زور ہے اور لوگوں کے لیے منافع ہے, یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ کون اس کو دیکھے بغیر اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے. اب اس دین کو نافذ کرنے کے لیے اللہ کو مدد کی ضرورت ہے, اس کو دیکھے بغیر کون ہے جو اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے. یقیناً اللہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے. اللہ چاہتا تو اپنے قوت قاہرہ سے اس دین کو نافذ کرتا, نہیں, کہتا یہ دین تم نے اپنی جدوجہد سے نافذ کرنا ہے, میں نے نہیں کرنا, تم نے میری مدد کرنی ہے اس کام کے اندر. آئی نیڈ یور ہیلپ, مجھے چاہیے تمہاری مدد اس کام کے اندر. ہمیں ہر کام میں اللہ کی مدد چاہیے, اس کے بغیر کوئی چیز نہیں ہو سکتی, لیکن یہ کام کرنے کے اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم آگے بڑھو تو میں تمہاری مدد کروں گا. پھر فرمایا کہ اہل ایمان کو جب اللہ تعالیٰ اقتدار عطا کرتا ہے تو ان کا کام کیا ہے, وہ یہ نہیں کہ عیش و عشرت کے لیے اقتدار عطا کرتا ہے کہ دنیا کے اندر وہ سر اٹھا کے صرف چلیں, نہیں, بات یہ ہے کہ الذین امکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ العاقبۃ الامور, سورہ حج کی آیت نمبر 41 ہے, یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخشے تو وہ نماز قائم کریں گے. نماز کا نظام قائم کرنا اہل ایمان کا کام ہے, اسلامی حکومت کا پہلا کام یہی ہے کہ نماز کے نظام کو قائم کرے. زکوٰۃ دیں گے, زکوٰۃ کے نظام کو قائم کرنا ہے. نیکی کا حکم دیں گے, برائی سے منع کریں گے, اور تمام معاملات کا انجام کار اللہ کے ہاتھ میں. یہ ہے اسلامی حکومت کے کام جو اس میں بتا دیے. کیا ہو رہا ہے, حکومت جو ہے وہ برائی کی طرف لوگوں کو لے جا رہی ہے, ادھر کہہ رہی ہے کہ تم روشن خیال بن جاؤ, تم سڑکوں پر اپنی عورتوں کو دوڑاؤ, تم گانے بجانے کی محفلیں منعقد کرو. حالانکہ اسلام کی حکومت یہ کہتی ہے, قرآن یہ کہتا ہے کہ نہیں, یہ نیکی کو قائم کریں گے, برائی کو روکیں گے. ان کا کام ہے, یہ حکومت کا کام ہے, حکومت کے فرض منصبی میں سے یہ چیز ہے. یہی تو ہے تنفیظ القرآن, یہی میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اس قرآن کے نظام کو نافذ کرنے کی جد و جہد کریں. اس قرآن کا ساتواں حق یہ ہے کہ اس کے عطا کردہ دین حق کو غالب کیا جائے تمام دنیا کے اندر. صرف یہی نہیں کہ ایک خطے میں ہو گیا تو بس اب بیٹھ گئے, نہیں, ہم نے اس کو تمام دنیا کے اندر پہنچانا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ایک مقصد قرآن کریم یہ بتاتا ہے, ہوالذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. تین مقامات پر قرآن کریم میں یہ آیت آئی ہے. ایک جگہ فرمایا وکفا باللہ شہید آخر, اور دو جگہ ولو کرہ الکافرون, کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے پورے ادیان پر غالب کر دے, خواہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہی یہی تھا. دین کہتے ہیں سسٹم آف لائف کو, وے آف لائف کو, نظام زندگی کو, طریقے زندگی کو. اس وقت دنیا میں جتنے دوسرے قوانین ہیں وہ سارے اس قوانین کے انڈر میں ہونے چاہیے, تمام نظام اس نظام کے انڈر میں ہونا چاہیے. یہ رسول کی بعثت کا مقصد تھا کہ اس دین حق کو غالب کر دیا جائے. رسول اس لیے نہیں آتا کہ دوسرے نظاموں کے اندر اپنے لیے کوئی محفوظ جگہ پا کر اس میں جگہ زندگی گزارے, نہیں, وہ ٹاپ پر ہوگا, باقی اگر دوسرے نظام رہے بھی دنیا میں تو اس کے نیچے بن کے رہے, جیسا کہ جزیہ دینے والوں کا ہوتا ہے کہ اگر کوئی اپنے دین پر قائم رہنا چاہتا ہے عیسائی تو عیسائی رہے, کوئی یہودی رہنا چاہتا ہے رہے, کوئی ہندو رہنا چاہتا ہے رہے, ہم زبردستی اس کے دین کو نہیں تبدیل کریں گے, لیکن جو زمین کا قانون ہوگا اور جو حکومت ہوگی وہ اسلام کی ہوگی. یہ دراصل چیز ہے کہ جس کو کہ کرنا ضروری ہے, اور اس دین کو اگر قائم کرنے کے لیے جنگ کرنا پڑے تو قرآن یہ کہتا ہے وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ, تم ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے. فان انتہوا فلا عدوان الا علی الظالمین, پھر اگر وہ باز آ جائے تو سمجھ لو کہ ظالموں کے سوا اور کسی پر دست درازی روا نہیں. ایک جگہ فرمایا وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ, سورہ انفال کی آیت نمبر 39 ہے, ان کافروں سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورا کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے, پوری زمین اللہ تعالی کی جو ہے وہ اس دین کے انڈر میں آ جائے. یہ ہے وہ چیز جو کہ اسلام چاہتا ہے. لوگ تو بہت تھوڑی سی چیز پہ اکتفا کر کے بیٹھ جاتے ہیں نا, ہم نے نماز پڑھ لی, روزہ رکھ لیا, حج کر لیا, اور ہم نے کہا ہم بس بیٹھ گئے, ہم بڑے اچھے مسلمان ہو گئے. قرآن تو یہ ان کو کہہ رہا ہے پوری دنیا میں تم نے دین کو جو ہے وہ کرنا ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ امرتو ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ, مجھے اس بات پر مامور کیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کروں یہاں تک کہ وہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہے. فعصموا منی وما ہم واموالہم الا بحق الاسلام, بس جب وہ اعلان کر دیں تو وہ اپنی جانیں اور اپنے مال مجھ سے محفوظ کر لیں گے مگر سوائے اس کے جو اسلام کا حق. جب مسلمانوں نے ایران کو فتح کیا تھا تو اس سے پہلے اپنے سفیر بھیجے تھے وہاں پر ان کو دعوت کے لیے, اور اس وقت رستم کے دربار میں, رستم ان کا بادشاہ تھا, مسلمانوں کو جو سفیر گئے تھے اس میں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے, اور انہوں نے جا کے جو اسلام کی دعوت پیش کی ہے جس انداز میں, انہوں نے کہا کہ ہم کوئی تاجر واجر نہیں ہیں, ہم تو یہاں پر اس لیے آئے ہیں کہ ہمیں اللہ نے بھیجا ہے کہ بعثنا لاخراج العباد عن عبادۃ العباد الى عبادۃ اللہ، ہم اٹھائے اس لیے گئے کہ خدا کے بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں لے آئے. یہ کام ہے ہمارا کہ دنیا کے تمام انسانوں کو انسانوں کی بندگی سے نکالیں اور اللہ کی بندگی میں لے آئیں، یہی کام ہم نے انجام دینا ہے. لیکن اگر ہم یہ حقوق ادا نہ کریں گے اس کا انجام بھی بہت خطرناک ہے. اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی اس کی سزا دیتا ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے رکھا ہے. دنیا کی زندگی تنگ ہو جائے گی اور قیامت کے روز اندھا اٹھایا جائے گا. سورہ طہٰ کی آیت ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. کہ جو ہمارے اس ذکر سے منہ موڑے گا، ذکر کیا ہے؟ یہ قرآن ہے، تو ہم اس پہ دنیا کی زندگی کو تنگ کر دیں گے اور قیامت کے روز وہ اندھا اٹھایا جائے گا. سورہ بنی اسرائیل کی آیت، وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا. کہ جو اس دنیا میں اندھا بن کر رہا تو آخرت میں بھی ہم اس کو اندھا ہی اٹھائیں گے، بلکہ وہ راہ کو پانے میں اور بھی جو ہے وہ راہ کھو دے گا اپنی. دراصل ہم تو سمجھتے ہیں کہ جو آنکھیں یہ سر پر لگی ہوئی ہیں یہ ان آنکھوں سے نظر آتا ہے، نہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، فَإِنَّهَا لَا تَعْمَ الْأَبْصَارُ وَلَاكِنْ تَعْمَ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی مگر وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہوتے ہیں. اگر ہم اس قرآن کا حق ادا نہیں کریں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر ہمارے خلاف گواہی دیں گے. سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 30 ہے، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا. اور رسول کہے گا، اے میرے رب میری قوم نے اس قرآن کو نشان تضحیک بنا لیا تھا، مذاق بنایا ہوا تھا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے شکایت کریں گے، ان قوم اتخذوا، میری قوم نے. اب آپ ذرا غور کریے کہ اگر ہم یہ قرآن کے حقوق ادا نہ کریں تو کیا رہ جاتا ہے ہماری زندگی کا اور کیا رہ جاتا ہے ہماری آخرت کا. دنیا کی زندگی بھی تباہ اور آخرت کی زندگی بھی تباہ. اور یہ قرآن ہم اس کو بے جان کتاب سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ بے جان نہیں ہے، یہ بڑی جاندار کتاب ہے جو کہ قوت عطا کرتی ہے، جو کہ عزت عطا کرتی ہے، جو کہ سربلندی عطا کرتی ہے. لیکن ہم نے اس کو ایک مظلوم کتاب بنا دیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے آج کل کی زندگی میں، جو ہمیں معاشرہ اور جو ہمیں حکومتیں اور جو ہمیں زمین اور جو ہمیں ماحول نصیب ہوا ہے، اس میں ہماری رہنمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کرتی ہے جو کہ طبرانی کی روایت ہے. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، اسلام کی چکی گھوم رہی ہے، تو جس طرف قرآن ہو اسی طرف تم بھی رہنا. سنو، قرآن اور اقتدار عنقریب الگ ہو جائیں گے، خبردار تم قرآن کا ساتھ نہ چھوڑنا. آئندہ ایسے حکمراں ہوں گے جو تمہارے درمیان فیصلے کریں گے، اگر تم ان کی نافرمانی کرو گے تو تمہیں قتل کر دیں گے، اور اگر ان کی بات مانو گے تو تمہیں گمراہ کر دیں گے. راوی نے سوال کیا کہ پھر ہم کیا کریں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہی کرو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کیا تھا. وہ لوگ آروں سے چیرے گئے اور سولیوں پر لٹکائے گئے. اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزارنے سے بہتر ہے کہ اللہ کے احکام کی پیروی کرتے ہوئے جان دے دی جائے. یہ طبرانی کی روایت ہے کہ مسلمان کو قرآن کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے. یہ قرآن ہی اس کی زندگی ہے، یہی قرآن اس کی آخرت ہے، اسی قرآن سے اس نے دنیا میں جینا ہے، اسی قرآن کے ساتھ اس نے دنیا میں مرنا ہے، اور اسی قرآن کے ساتھ قیامت کے روز اٹھ کر اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.